گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔
طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ گزارش ہے، جس عشرے سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اپنے تمام مرحومین کے لیے اور جن مومنین نے فرشیدہ بچھانے کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے اس علیہ ثواب کے لیے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ چونکہ مجلس کے بعد نوحہ خانی اور سینہ زنی ہوگی، دعا کا موقع نہیں ملے گا، کچھ دعائیں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غازی الغازی اسکاؤٹس ہے، غالباً الغازی اسکاؤٹس کے جوان مسلسل 9 دن تک پولیس کے سپاہی، رینجرز کے سپاہی اور جو بھی انتظامیہ کے افراد ہیں، مجھے نہیں معلوم کون ہو سکتے ہیں، ٹریفک والے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کا اپنی جانب سے بھی، آپ تمام مومن کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے اس فرش ادا کو بچھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، سب کے ساتھ، یعنی اپنی خدمات فراہم کی، بہترین خدمات، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں بار الہ، انہیں بارگاہ رب العزت سے بحق زہرا اولاد زہرا بہترین اجر عطا فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بابا، بلکہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سب انتظام کر رہے ہیں، جیسے آپ کے بال بچے ہیں ایسے ان کے بھی بال بچے ہیں بھائی، سب کے ایسے ہی ہے نا۔ لہٰذا خصوصاً جوان جب آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا بس ہماری حکومت ہے یا ایسا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو سر جھکا کے آنا چاہیے، ان کے ساری کے ساتھ آنا چاہیے، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، کسی پر احسان تو نہیں کر رہے نا۔ میں اگر آیا ہوں تو بھائی میں اپنی ثواب کے لیے آیا ہوں، آپ آئے ہیں آپ اپنے ثواب کے لیے، دوسرے پہ کائے کا احسان جتا رہے ہیں آپ۔ لہذا جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان سب کا شکریہ ہم سب کا ادا کرتے ہیں، تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، ان کی توفیقات میں اضافے کے بھی طلبگار ہیں، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ اچھا، اور عزیزان محترم، دوسرا گزارش یہ ہے کہ آپ سے، کہ بہت سارے مریضوں نے، مومنین و مومنات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، جن میں والد ناصر حسینی، ایک ہمارا جوان بچہ ایک حادثے میں شدید زخمی ہے، نبیل ابن ارشد اللہ، والد رضا ایرانی ہمارے دوست ہیں، حیدرآباد سے ہیں، اور آپ بھی اپنے تمام مریضوں کو شامل کر کے دعا کیجئے، بے حق بیمار کربلا کہیں بھی کوئی مومن مریض ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ ان تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، جو میں نے وظیفہ سادات و مومنین کے بارے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں، مجھے نہیں معلوم کیا اسٹال لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا، نہ بھی لگا ہو تو دفتر کا پتہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی رضویہ کی دکانوں میں اوپر ہے، اور ایک دو برادران نے شکایت بھی کی۔ تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ کوئی بھی ادارہ ہو، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی آپ چلے جائیں گے، تو آپ کو سارا کام ٹرانسپیرنٹ نہیں ملے گا. سارے صحابی ٹرانسپیرنٹ ملے، حالانکہ سب نے وہیں تربیت حاصل کی، مگر سب تو ایک جیسے نہیں ہوئے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے بطور کلی کون سا ادارہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں کنجوسی سے کام نہیں لیتا، چاہے وہ شہید فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ انجمن وظیفہ سادات المؤمنین ہو. اچھا جو کام کر رہا ہے اچھا ہے. کبھی ظاہر ہے کہ جب آدمی 4000 وظیفے دیتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ 4000 کے 4000 صحیح کو چلے جائیں، مستحق کو چلے، یا سارے مستحق پورے ہو گئے. ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جیسے ایک بجٹ ہے تو بھائی اس سال 4000 کو دینا ہے تو 5000 کو تو نہیں دیا جا سکتا. آپ بھی سمجھتے ہیں ان مسائل کو، تو اس وسائل کو بڑھانے کے لیے میں نے بطور ادارہ بات کی ہے کہ 100 سال سے سب سے مضبوط ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، اور اب اچھے لوگ اس میں، بہت اچھے اچھے لوگ آ گئے ہیں. یہاں سے پاکستان تک دانشوروں کا ایک طبقہ بہت بڑا آ چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر چلیں گے تو کم سے کم ایک شعبے میں، جو تعلیم کا شعبہ ہے، کم سے کم اس میں ہم اپنے مومنین بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. جو کر سکتا ہے، ایک بچے کو پڑھانے میں مدد دے دی تو آپ سوچیں کہ اس نے کتنی بڑی عبادت کا کام انجام دیا. وہ بچہ کسی بھی منصب پہ پہنچے گا، وہ ثواب جاریہ آپ کو مل رہا ہے. اور ایسے لوگ ہیں اس انجمن میں کہ جنہوں نے پوری پوری اپنی جائیدادیں وقف کر دی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ادارہ یہ بالکل صحیح چل رہا ہے. تو جتنے بھی خدمت گزار ہیں قوم کے، جتنے بھی ادارے ہیں جو فلاحی کام اور تعلیم کے کام کر رہے ہیں، ان سب کی ترقی اور سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے. اب میں نے سوالات کو شارٹ کر لیا ہے، اور کچھ سوال کے جواب تو وہ ہر سال وہ سوال آ جاتا ہے میرے پاس، اور اس میں جو ہے ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن میں بیچ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آ جائے. جواب کیا، آپ اپنی گفتگو کریں گے، ہمیں جواب آپ دینے، وہ سوال ہی نہیں تو جواب کیا اس کا دینا. لیکن ایک گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کے مقلد ہیں تو اسی گیٹ کے اوپر دکان ہے کتابوں کی، وہاں پہ آغا خوئی کا بھی رسالہ ہے، آغا سیستانی کا بھی ہے، سب کے رسالے موجود ہیں. جب آپ اس رسالے کو پڑھیں گے تو، کیونکہ آپ جس کے مقلد ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ فلاں کے مقلد ہیں، تو پوری نماز کا طریقہ مرجع تقلید نے لکھا ہے، تو آپ کا شک دور ہو جائے گا. مجھ سے آپ کا یہ سوال کہ ایسے بیان کرے کہ شک دور ہو جائے، میں تو بڑا ناچیزا طالب علم ہوں. آپ جس کے مقلد ہیں جب اس کا رسالہ پڑھیں گے تو خود بخود بات سامنے آ جائے گی. اب آپ مقلد ہیں تو اس کی بات مان لیجئے گا، مقلد نہیں ہیں، کسی اور کے مقلد ہیں، کسی بی اے پاس کے مقلد ہیں، کسی انٹر پاس کے مقلد ہیں، تو اس کی بات مان لیجئے گا. پہلے یہ طے کر لیجئے گا کہ آیت اللہ خوئی اور وہ دوسرا آدمی، ان دونوں کا وزن کیا ہے نا، دیکھ لیجئے گا کہ بھئی آیت اللہ خوئی کا وزن کیا ہے، آیت اللہ سیستانی کا وزن کیا ہے، آیت اللہ خامنائی کا. پہلے وزن کر لیجئے گا، کسی کی بھی بات، میری بھی بات. میں نے کیا کہا، میری بات نہیں مانی، میں تو طالب علم ہوں، میں تو آپ کو مراجع کی بات بتا رہا ہوں. تو میں بھی جب آپ سے کوئی بات کریں گے تو وزن دیکھوں گا نا، کہ ایک آدمی یہاں بیٹھ کے چوک پہ یہ کہہ رہا ہے، کتاب سے بانٹ رہا ہے، ہاتھ سے لکھ کے یہ کر لو، یوں کر لو، یوں پڑھ لو، اور ایک جو ہے 80 سال پڑھنے کے بعد خود نہیں پڑھا بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے. ایک ہی عبادت ایسی ہے کہ جو پیغمبر خطی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک تقیہ کے ماحول میں بھی کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، عبادت ہوتی رہی. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کربلا ہو، کربلا کے بعد ہو، کیسا زمانہ ہو، مومنین کہیں چلے گئے ہوں، وہ سینہ با سینہ ہی نہیں، وہ عمل تو ہوتا رہا، گھروں میں تو کرتے رہے عمل. لہذا میری گزارش ہے کہ جس کے مقلد ہے بھائی، رسالہ جا کے دیکھ لو، آپس میں نہ لڑا کرو. یہ مسائل اسی لیے ایجاد کیے گئے کہ آپ آپس میں بھڑ جاؤ. ان سے پوچھو بھائی پارا چنار میں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہ کہیں گے ہمیں کیا، ہمارا کام ہے لوگوں کو لڑانا. ڈی آئی خان کے مسئلے پہ کبھی بولتے ہیں، کبھی کتابچہ چھاپا، ہزاروں مومنین شہید ہو گئے، کبھی کتابچہ چھاپا، کبھی کچھ بولے، کبھی میدان میں نکلے. چلو فلسطینی تو بےچارے ان کی نظر میں سننی ہے، ارے شیعوں کے لیے بول لے بھائی، اس کے لیے نہیں بولے گا کیونکہ پیسے ہی مل رہا ہے شیعوں کو لڑانے کا. اب اتنی سی بات تو عام آدمی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا. لیکن اب یہ کہ میں نے عرض کر دیا کہ جس کے مقلد ہیں اس کی، میں تو بڑا طالب ہوں، میں کیا شک دور کروں گا؟ اللہ دور نہیں کر سکا، رسول اللہ دور نہیں کر سکے. رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے رہے اور کہتے رہے آج جتنا شک ہوا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، تو میری کیا حیثیت ہے بھائی، میں کیا بیچتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ شک دور کر دوں. جنہوں نے یا ان کی شکیات آج تک دور نہیں ہو سکی جو رسول کے ساتھ رہے، تو میں تو بابا بہت جاہل آدمی، طالب علم ہوں، میں شکوت نہیں دور کر سکتا آپ کے، میں تو خود مقلد آدمی ہوں بھائی. مجھے جب پریشانی ہوتی ہے اپنے مرجع کو دیکھتا ہوں، کسی بازاری آدمی کو نہیں دیکھتا، ان کو نہیں دیکھتا جو خود نماز نہیں پڑھتے، نماز پہ لڑوا رہے ہیں. ارے بھائی جو پڑھ رہا ہے خود ہی پڑھ لے، تو پڑھ تو صحیح، फुटपाथ में बैठ के शियों को लड़ाने के बजाय खुद ही पढ़ ले, खुद पढ़ता नहीं, बहसे कर रहा है इसके ऊपर, मुसीबत की है पूरी कौम की, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए हमारी बहनों की तरफ से, बेटियों की तरफ से दो तीन सवाल आए। एक बेटी ने सवाल पूछा है, इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे वो सवाल से ही लगा कि छोटी बच्ची है, लिहाजा उसका दिल ना टूटे कि मौलाना ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, कि ये नहीं हो सकता कि बीबी के सर से चादर उतर जाए जनाबे सानिया जहरा के, क्योंकि ऐसा होता तो सूरत छुप जाता। बिल्कुल बेटा ऐसा ही है, मासूमिन के साथ ऐसे ही है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इम्तिहान की मंजिल में सानिया जहरा का सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये था। ये अलग बात है कि चादर तथीर का साया उनके सरों पर है, जिसका इजहार खुद सानिया जहरा ने भी कूफे के दरबार में किया, ऐलान किया कि हम चादर तथीर वाले लोग हैं, किसी की क्या मजाल हमारी बेहरमती करे। तो ये अलग बात है, लेकिन इम्तिहान की मंजिल ऐसी है कि जनाब सिद्ध शोहदा का लाशा बेगोरो कफन, मासूम है, इमाम है, पड़ा रहा, परिंदे साया करते रहे, तो इम्तिहान की मंजिल में अल्लाह को इतना ही बड़ा इम्तिहान लेना मकसूद होता है तो उतना ही बड़ा दर्जा भी मिलता है। ये इम्तिहान सिवाय जहरा की बेटी के और कोई दे नहीं सकता था, क्योंकि जनाब अय्यूब भी नहीं दे सके, कोई भी नहीं दे सका। तो ये इम्तिहानात की मंजिल है। आपकी मेरी अकीदत और मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम ये कह देते हैं कि चादर तथीर का साया था उन बीबियों के सरों पे, लेकिन ये भी तारीखी हकीकत है कि उन बीबियों के सरों से चादरें छीनी गई थी। बेटा, तो इस मैंने बच्ची को जवाब दे दिया कि अकीदा एहतराम वो हमें यही कहता है कि हम इस तरह से जिक्र ना करें, बल्कि कहें कि चादर तथीर का साया उनके सरों पर है, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा जनाब, दूसरा मसला देखिए, मस्जिद और मस्जिद के बाहर, इमाम बारगाह और इमाम बारगाह के बाहर फर्क होता है। जैसे मसलन जुलूस में जा रहे हैं, सख्त सर्दी है, आशूर के शायर में से यह है, शायर में से, वाजिबात में से नहीं कि भाई जूते उतार दिए नंगे पैर जा रहे हैं, लेकिन अगर शदीद सर्दी है या शदीद गर्मी है, ज़ईफ आदमी है, बच्चा है, पहन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। जिसमें जितनी ताकत है उतना मातम करता है ना, कोई हाथ से करता है और चंदा से मातम, जैसे जिसका जितनी ताकत है उसमें कोई जोर तो नहीं ना किसी का, कोई खड़ा हुआ है सीने पे हाथ लगा रहा है ज़ईफ आदमी, तो आप क्या कहेंगे ये कम मातमी है, नहीं कह सकते ना। तो ये दर्जा बंदी होती है। इस तरह जूते पहन के सड़क पे आप जा रहे हैं, जुलूस भी जा रहा है, इसी तरह मस्जिद में जब आप बैठेंगे तो जूते बाहर उतार के बैठेंगे, अजा खाने में बैठेंगे तो जूते बाहर उतार के बैठेंगे, लेकिन अगर आप बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं तो सड़क पे नीचे गंद भी हो सकती है, कूड़ा भी हो सकता है, तो आप जूते नहीं उतार रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां मासूमीन बैठे हुए हैं और आप जूते नहीं उतार रहे, नहीं, वो जगह का तकाजा है, मुतकाजी है। जैसे मैंने कहा कि नेशनल पार्क में बाहर सड़कों पे लोग खड़े होते हैं तो जूते पहन के खड़े होंगे ना, मासूम हर जगह है। तो लिहाजा इसको जरा सा फर्क किया करें, हर जगह ऐसा नहीं है, हाँ मस्जिद है, अजा खाना है, मखसूस अजा खाना, तो वहां तो जूते पहन के जाना सवाल ही पैदा नहीं होता, इंसान कैसे जा सकता है, जूता पहन के अजा खाने में चला जाए, आप अजा खाने में आए, जूते बाहर उतार के आए हैं, आप नहीं आए। लेकिन जो बाहर खड़े हैं गेट पर, अब वो तो सर्दी में बेचारे खड़े हैं ना, उनके लिए तो अंदर जगह नहीं है, तो चप्पल पहन के खड़े होंगे। लिहाजा इसको थोड़ा थोड़ा सा फर्क करके छोटे छोटे मसले से उनको खुद समझ लिया कीजिए कि हाँ भाई ये वक्त की जरूरत के मुताबिक होता है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री है तो नंगे पैर बूढ़े आदमी के लिए चलना जरा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, चप्पल पहन के चलने क्या हरज है, जुलूस में तो शरीक है ना, मातम में शरीक है। लिहाजा इसको जो हुदूद है उनसे ज्यादा अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, अपने ही लिए मुश्किलात हमारी खड़ी हो जाएंगी। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, अब आते हैं एक चीज की तरफ और उसमें बहुत सारे सवालात के जवाब अब मजमून में आ जाएंगे, वरना क्या होगा, मजमून रह जाएगा, क्योंकि मजमून से मुताल्लिक है ना सवालात, उसमें खुद ब खुद आ जाएंगे। एक बात बताइए, ये जो नमाज पढ़ते हैं हम, सूरह फातिहा हर रकात में कितनी बार पढ़ना है, एक बार। अच्छा, अगर तीन बार पढ़ लें तो क्या होगा, हो जाएगी नमाज। चार बार पढ़ लें, पांच बार पढ़ लें सूरह फातिहा, क्यों, अल्लाह का नाम नहीं क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही तो कह रहा हूं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, तो अल्लाह को तो खुश होना चाहिए, एक के बजाय पांच बार पढ़ रहा है सूरह फातिहा, अल्लाह की तारीफ कर रहा है, मुझे बताइए नमाज रही या गई, कितनी छोटी सी बात है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर अगर अल्लाह का नाम भी लिया आपने ज्यादा जी, سورہ اخلاص پڑھ لیجئے 10 بار, توحید کا اعلان کر رہا ہوں, توحید کا قل ھو اللہ احد کیجئے 10 بار, ہو گئی نماز. کیوں؟ منظور کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ بجا لاؤ, جو تمہاری مرضی ہے وہ نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو چاہیے اپنا حکم, اس کا نام بھی زیادہ لیا, اس کی مرضی کے بغیر لیا, اس کو قبول نہیں ہے, نہیں قبول ہے نا. اب آئیے, جب یہ ایک سیڑھی ہم نے رکھ دی, ایک پایا رکھ دیا, اب آئیے دوسرے پائے کی طرف. قرآن مجید میں 6500 آیات کے لگ بھگ مولا کائنات کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے لے لیتا, سارا جھگڑا نہیں ختم ہو جاتا؟ جھگڑا ختم ہو جاتا نا, نام آ گیا علی کا بات ہی ختم. بی بی کا نام آ جاتا, امام حسن کا نام آ جاتا, امام حسین کا نام آ جاتا, جھگڑا ختم. نہ ہوا قرآن ہمارے ہاتھ میں پورا, اپنا نام کر بھی دیتے یہ کام, بچت ہو گئی, بچت ہو گئی, صحیح بتا رہا ہوں آپ, ورنہ اب تک کر چکے ہوتے پتہ نہیں کیسے. کیا نام ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پروردگار, اس لیے کہ رسول کے بعد اللہ کو بھی علم ہے نا, اللہ کے علم ہے کہ رسول کے بعد کدھر جانا ہے معاملہ, کس رخ پہ جانا ہے. اگر نام ہوں گے تو جس طرح حدیثوں میں تحریف ہوئی, قرآن کی آیات میں وہ آیات ٹکتی رہتی جن میں علی کا نام ہوتا؟ نہیں رہ سکتی تھی نا وہ آیات. ظاہر ہے کہ پورا دور تو دوسروں کا تھا, مخالفین کا تھا. تحریف ہو جاتی قرآن میں, جب تحریف ہو جاتی تو اللہ کا وہ وعدہ کہاں گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ باطل نہ تو آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ ہی پیچھے سے. ایسا ہی ہے نا یار. دیکھیے پوری توجہ رہے, باطل داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بس یہی وجہ ہے, نام اگر آ جاتے تو باطل داخل ہو جاتا, باطل نکال دیتا, تحریف ہو جاتی انجیل کی طرح, زبور کی طرح, توریت کی طرح. نام نہیں لیے, صفات بیان کر دی, صفات بیان. اب کیا ہوگا بھائی؟ یہی تو کریں گے کہ تفسیر میں گڑبڑ کریں گے, تاویل میں گڑبڑ کریں گے. قرآن تو تحریف سے بچ جائے گا نا؟ قرآن تحریف سے بچا کہ نہیں بچا؟ پورا عالم اسلام ایک ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں؟ اب تعبیر اور تفسیر دیکھی جائے گی. جب علی کا بیٹا آ جائے گا خود ہی بتا دے گا. ہم کیوں لڑیں آپس میں؟ ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ جس کو یہ منصب دیا گیا ہے اسی کا کام ہے نا, میرا آپ کا کام تو نہیں, اسی کا کام ہے. لہذا امام نے کہہ دیا پڑھتے رہو, قیامت تک یہی پڑھ رہے ہیں, یہی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھتے رہیں گے, جب وہ آنے والا آئے گا جیسے کہے گا ویسے پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں کہ ہم طے کریں. لہذا اللہ نے بچایا قرآن کو تحریف سے. کیا مطلب؟ اہل بیت نے اپنے نام کی قربانی دی. اللہ کی کتاب کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, تحریف سے بچانے کے لیے بے شک اپنا نام قربان ہوتا ہے, ہو جائے. جان قربان کرنے والوں کو نام کی کیا پرواہ؟ اللہ کی کتاب بچے, اللہ کی کتاب بچنی چاہیے. صفات بتا دی, اگر انما کا کوئی دوسرا مستحق ہے تو لے آؤ, کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ, حلتا کا کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ, کوثر کا کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کا کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ, اولی الامر کا کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ, بقیت اللہ کا کوئی دوسرا مصداق ہے تو لے آؤ. کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ہے نا. تاویل کر سکتے ہیں, تفسیر کر سکتے ہیں, معانی میں تحریف کر سکتے ہیں, معانی میں بھی تحریف, مفہوم میں تحریف کر سکتے ہیں. آیت تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے نا, نہیں ہٹا سکتے. تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی, محمد اور آل محمد سے مراد کیا ہے؟ کیا آل محمد میں 14 معصومین نہیں ہیں؟ یعنی 13 معصوم محمد و آل محمد, یہ پورے 14 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. کوئی ایک فرقہ بتائیے مسلمانوں کا کہ جو نماز میں درود نہیں پڑھتا. ہے کوئی فرقہ؟ کوئی فرقہ ہے؟ نماز ہو جائے گی بغیر محمد و آل محمد پہ درود بھیجے؟ تو حکمت الہی کو تو سمجھیے، کیوں درود کو واجب کیا؟ مانو نہ مانو، جب تک 14 کی گواہی نہ ہو جائے نماز کسی کی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے درود کو واجب قرار دیا کہ اس عبادت میں 73 فرقے شریک رہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو اللہ سمجھائے گا، میرے بس کی بات نہیں اس سے زیادہ سمجھانا کہ 14 معصومین کی گواہی کو درود کی شکل میں۔ اب کائے کا جھگڑا بھائی؟ اب کس نہیں لانا ہے؟ کچھ نہ کچھ میم میخ نکالنی ہے اور اسی نام پہ نکالیں گے، دوسرے نام پہ آپ بہکیں گے؟ کبھی بھی نہیں بہکیں گے، جب آئیں گے لوگ اسی راستے سے آئیں گے، مولائی کا روپ دھار کے آئیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ہے تو آپ مانیں گے ان کی؟ باغ بھائی ہمارا تیرا کیا واسطہ؟ اسلام سے پہلے شکست اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا کلمہ پڑھنے والوں نے نقصان پہنچایا ہے، مشرکین اور کفار سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، لیکن جب نقاب اوڑھ ہی گھس گئے ہماری صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں، تو کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ کربلا بنی کہ نہیں بنی؟ بنی نا کربلا، اس سے زیادہ نقصان پہنچا نا۔ بدر میں اتنا نقصان نہیں ہوا، احد میں نہیں ہوا جتنا کربلا میں نقصان، جانی اور وہ ظاہری نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کو تو جو فائدہ دیا حسین نے وہ قیامت تک ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہی تو جس کو آپ رو رہے ہیں، جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں، وہی مصیبت ہے نا کہ جو مصیبت کلمہ پڑھنے والوں نے نقاب ڈال کے۔ تو ہمیشہ ڈریے گا، باہر سے زیادہ اندر والا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر جو روپ دھار کے بیٹھا ہوا ہے اسے آپ کیسے پکڑیں گے؟ اس نے تو نام بھی وہی رکھا ہوا ہے، کام بھی وہی کرتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی طرح ہے، سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس حکمت کو تو سمجھیے اللہ کی کہ درود کو کیوں واجب قرار دیا، تاکہ پورے 73 فرقے، اگر نام ہوتا تو علی کی دشمنی میں لوگ نکال دیتے کہ نہیں نکال دیتے، نہیں پڑھتے۔ اب محمد و آل محمد کی تاویل کرتے رہو، کہتے جی آل محمد یا ازواج بھی شامل، ہم نے کہا کر لو بھائی شامل، ہمیں کیا ہے، اصحاب بھی شامل کر لو شامل، ہمیں کیا مصیبت ہے، پڑھ تو رہے ہو محمد و آل محمد میں درود۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب تقریر کرتے وقت کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، خود بخود ہی الگ کر دیتے ہیں کہ الگ ہے ازواج، الگ ہے اصحاب، الگ ہے۔ آپ سن لیجئے، ہر جمعہ خطبہ سن لیجئے، آپ سب یہی پڑھ لے ہوتے ہیں درود میں، والا ہم تو صرف آل کہتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، شامل کر دو جس کو شامل کرنا، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آل کون ہے، کیونکہ آپ کو شک ہے لہذا تاکید کرنا ضروری ہے وَعَلَىٰ آلِهِ واصحاب ہی وا ازواج ہی، تو خود ہی تو آپ نے الگ کیا، ہم نے الگ تھوڑی کیا، آپ نے بتا دیا کہ آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، آل اور ہیں، ازواج۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو کاش کاش یہ درود کی کرامات سمجھ میں آ جاتی تو یہ مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا، ابھی درود کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہوئے، عبادت میں بھڑ گئے جا کے۔ پہلے درود کی حقیقت کو تو سمجھو کہ درود کیوں رکھا گیا ہے نماز میں، اسی لیے رکھا گیا کہ شخصیت چھپ جائے گی، صفت بیان کرتی، ڈھونڈتے پھرو کون ہے محمد اور آل محمد۔ تو پورے 14 معصومین کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب سب ہو گیا تو پھر اس کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا کیوں؟ توجہ کو بانٹ دو، لگا دیا لڑکوں کو کام سے، جوانوں کو بھیڑ دیا، دوسری لائن پہ ڈال دیا، لگ جاؤ ادھر، یہ صحیح ہے۔ وہ ہے بھی ایسا مسئلہ، وہ ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں، جذباتی بلیک میلنگ، وہ مولا کے نام کو باطل کر رہے ہیں، بتاؤ بھائی، ارے مولا کے نام پہ کہہ رہے ہیں عبادت واجب، اللہ کے نام پہ باطل ہو رہی ہے بھائی، اللہ کا نام اب اس کی مرضی کے خلاف لے لو تو کیا ہو جائے گا، نماز گئی۔ تو یہ نماز بتانے والے کون ہیں بھائی؟ نماز بتانے والے بھی تو اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا ایک کی نہیں پورے 14 کی گواہی دو، یہ جو درود پڑھ رہے ہو یہ درود کیا ہے؟ بار بار مستحب کر دیا، رکوع میں بھی مستحب، سجدے میں بھی مستحب، دعائے قنوت میں اول آخر درود، ایک بار واجب ہے، پڑھتے کتنی بار ہیں آپ؟ کتنی بار پڑھتے ہیں رکوع میں بھی سجدے میں بھی، تو بار بار ذکر کر تو رہے، اور کیا چاہیے؟ تو جیسے قرآن کو بچایا نام چھپا کر، اذان اقامت میں اعلان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ منافق باہر رہ جائے. بھائی اذان پہ تو سب دوڑتے ہیں نا، جیسی اذان پہ دوڑیں گے سب، تو ہم کوئی دھوکے سے تھوڑی بلا رہے ہیں کسی کو، کیونکہ وہ ہے اعلان، اعلان ہے. تو جب اعلان کریں گے تو کھل کے اعلان کریں گے، تاکہ آنے والا سوچ سمجھ کے آئے کہاں جا رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ سوچ سمجھ کے آئے آنے والا تو بھائی کہاں جا رہا ہوں، ادھر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. دھوکے سے ہم نے نہیں بلایا کبھی. تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ قوم کو بھڑا دینا، خدا ہدایت کرے ان لوگوں کی. پروردگار سے میں یہی دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کیجئے، بار الہ بے حق محمد آل محمد ان کی ہدایت کر دیں، یہ قوم میں تفرقہ ڈالنے سے باز آ جائے، بار الہ ان شر پسندوں سے ان شیعوں کو محفوظ کر دیں، ہماری جوان نسل کو محفوظ کر دیں، ہمارے بچوں کو محفوظ کر دیں، انہیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. بلند آواز سے صلوات بھیجیے سب مومنین کی سلامتی کے لیے. آئیے اب آگے چلتے ہیں، پیچھے لے کے جائیں آپ کو تھوڑا سا واقعہ کربلا، لیکن ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں. آج پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کرنی نا، واقعہ کربلا کی جڑ، اسباب پہ بات کریں، موضوع پہ بات نہیں تو حق ادا نہیں ہوگا نا. تو آئیے پیچھے آئیے، 13 سال مکے کے، اور بڑے اہم نکات کو چھیڑ رہا ہوں، مناظرے سے پہلو تہی کروں گا، مناظرہ نہیں. مناظرہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ دو آدمیوں میں ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہوتا. کہ میں بولے جا رہا ہوں سمجھ رہا ہوں مناظرہ پڑھ رہا ہوں، مناظرے کا مطلب یہ کہ دوسرا بھی تو موجود ہو، آپ جو بات کریں وہ جواب دیں، آپ سوال کریں وہ سوال کریں. میں پہلو تہی کرتے ہوئے وہ تاریخی نکات جو مجھے آپ کے حوالے کرنے ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، پہلے آئیے 13 سال. اس 13 سال میں سخت ترین کون سا ہے؟ 13 سال تو ہیں سخت، سخت ترین دور ہے ہجری 7 سے ہجری 10 تک، وہ 2.5 سال شعب ابی طالب کے، 6 ہجری کا ہجری معذرت بیست کا سال جو کہلاتا ہے، یعنی بیست نبوی کا سال جب آپ نے اعلان کیا، تو بیست کا چھٹے آخری حصہ یا 7ویں کا شروع حصہ، لیکن 2.5 سال کی مدت جو شعب ابی طالب میں رہے. اب یہ ہے پیک مصائب کا عروج، یعنی مصیبتیں، مکے کی مصیبتیں اپنے عروج پر. اس 2.5 سال میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت ختم ہو گئی. صلوات بھیجئے محمد علیہ. دیکھیے جب اقتصادی بحران آتا ہے، سوشل بائک آؤٹ ہو گیا، چیزیں خریدنا بیچنا بند کر دی گئی، تو ہر چیز مہنگی ملے گی نا، یہ اصول ہے تاریخ. آمدنی ختم، تجارت ختم جناب خدیجہ کی، کوئی تجارت نہیں کرے گا. نتیجہ یہ کہ بیچا جا رہا ہے سامان اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے شعب ابی طالب میں. یہ 2.5 سال جس میں ساری دولت جناب خدیجہ کی ختم ہو گئی، اور بچی کچھ وہ جو حبشہ ہجرت کرنے گئے ان لوگوں کو دے دی گئی. گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی جناب خدیجہ کے گھر میں، جو امیر ترین خاتون تھی، گھر میں فاقے کی نوبت، 2.5 سال کی بچی وہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے، شعب ابی طالب میں کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ ایسے ہی ہے نا، جو ایمان لائے وہ شعب ابی طالب. اچھا جتنے بھی اہم ترین آدمی ہوں ان کا نام آ جاتا ہے تاریخ میں، آ جاتا ہے نا. اچھا شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جناب ابو طالب کے سب بیٹے ہیں، سارے ہاشمی ہیں، یہ سب موجود ہیں، جناب بنی ہاشم سب، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں، غریب غربا بیچارے، جناب یاسر کے اولاد، جناب عمار وغیرہ، یہ سب موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن موجود ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ سب موجود ہیں شعب ابی طالب. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کون کب اسلام لایا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اس سوال میں پڑھتے ہی نہیں کہ کس نے کب اسلام قبول کیا. ہم تو تاریخ سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ معیار بناؤ شعب ابی طالب کو، اور یہ دیکھو کہ کون شعب ابی طالب میں ہے اور کون نہیں ہے. اگر مسلمان ہو چکا ہے تو کفار سے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ ان کے اسلام کا کفار کو کوئی نقصان نہیں ہے, نہیں ہے نا, کفار کو ان کے اسلام کا کوئی نقصان نہیں. یا پھر کفار کو صرف بنی ہاشم سے دشمنی ہے کہ بنی ہاشم اللہ, دیکھیں نا ایک بات ہوئی نا کہ یا تو اسلام نہیں لائے یا لے آئے تو ان پہ کوئی سختی نہیں, وہ آرام سے رہ رہے ہیں, وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, پیغام لا بھی رہے, لے جا بھی رہے. صرف ایک خاندان پہ اور چند لوگوں پہ سختی کیوں؟ اس کا جواب آنا چاہیے نا, کہ اس کا مطلب تعلقات اچھے رہے. مصیبتوں میں رسول کے ساتھ نہیں تھے کچھ لوگ, نہیں تو تاریخ بتائے گی, نام بتائے گی. آئیے اس کے بعد والے مرحلے پہ ایک اور دلیل قائم کریں. ہجرت ہوئی, جناب جعفر ابن ابو طالب ابھی تیار نہیں ہوئے, جعفر تیار نہیں بنے, ابھی جعفر ابن ابو طالب ہیں. جعفر تیار تو شہادت کے بعد بنے. تو جناب جعفر ابن ابو طالب 90 افراد کا قافلہ لے کے حبشہ ہجرت کر گئے, چلے گئے حبشہ. اب مجھے بتائیے کہ ان جانے والوں میں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تک کا نام ہے, کیونکہ مومنہ ہو گئی, ایمان لے آئی, چلی گئی, چھوڑ دیا باپ کو, گھر کو, چلی گئی. جناب ام سلمہ کا نام موجود ہے, تو جو بھی ایمان لایا اہم آدمیوں میں نام موجود ہیں. اچھا بتائیے کہ جن پر مصیبتیں آئیں آ رہی ہیں مسلسل, رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ, تم ہجرت کرو ہم بھی نکلیں گے, لیکن اس کے باوجود اس 90 کے قافلے میں بھی کسی اہم شخصیت کا نام نہیں ملتا. ورنہ تاریخ بتائے تو کس مصیبت میں رسول کا ساتھ دیا, پہلے یہ تو بتا دیجئے بھائی کس مصیبت میں. اتنی پکی دوستی ہے کفار کے ساتھ کہ کفار ان کو کچھ کہتے نہیں, حتیٰ جنگ میں بھی کچھ نہیں کہتے, دیکھ کے وار کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ایسا؟ خندق میں ہوا تھا نا, عقربہ ابن ابو جہل نے چھوڑ دیا تھا چہرہ دیکھ کے, جاؤ اپنے آدمی, احسان یاد رکھنا. تو کیوں چھوڑ دیا؟ اور کوئی ہوتا تو عقربہ چھوڑتا, کیونکہ عقربہ سمجھ گیا کہ علی تو پیچھے آ نہیں سکتے, جو بھی ہے پھر میں لڑوں گا. وہ جب مڑا تو دیکھا وہ تو کوئی اور ہی ہے, اپنی آدمی نکل رہا ہے. وہ پیچھے یوں بھاگ رہے تھے کہ ذرا سا کچھ زخم اور لگا دو تو میرا بھی نام تاریخ میں آ جائے گا, لیکن نہیں آیا. تو اب مجھے بتائی کہاں پریشانیاں, کہاں مصیبتیں, کہاں قربانیاں. اور تیسری دلیل, تیسری بات, بدر, احد, تمام مقتولین کے قبیلوں کے ساتھ نام موجود ہیں. ابراہیم آیت نے جو تاریخ اسلام لکھی ہے اس میں ایک ایک مسلمان مقتول اور کافر مقتول کا نام اس کے قبیلے کے ساتھ موجود ہے, اور کس نے مارا یہ بھی موجود ہے, کس نے کس کو مارا یہ بھی موجود ہے تاریخوں میں. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جب آپ نے پردہ فرما لیا تو مولا کائنات کی دشمنی میں اضافہ کیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ کیسے کہ کسی کو بتایا جاتا ہے دیکھو تمہارے باپ کو بدر میں علی نے مارا تھا, احد میں تیرے چچا کو مارا تھا, فلانے کو مارا تھا. ہاں کچھ ایسے تھے جو کہہ دیتے تھے پلٹ کے کہ جب میرے باپ کو مارا تھا علی نے تو علی اس وقت اسلام, علی اس وقت حق پر تھا اور میرا باپ کفر میں تھا. لیکن اکثر لوگوں کے دلوں میں اس لیے مارا ہی نہیں کسی جنگ میں کسی کو تاکہ تعلقات برقرار رہیں, دوستیاں برقرار رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی مقتول کا نام نہیں ملے گا کہ کسی اہم شخصیت نے کسی کو مارا ہو, کسی مصیبت میں رسول کے ساتھ رہے ہو, جب کھڑے ہوئے ہمیشہ سائے میں. اور اسی کو فخر سمجھا گیا کہ میدان جنگ میں رسول کے سب سے قریب ہوتے تھے, رسول کی چھتری کے نیچے ہوتے تھے. تو بھائی سب سے پرامن جگہ تو وہی تھی, سب سے آرام دہ جگہ تو وہی تھی. علی سے گزرے گا تو کوئی وہاں تک پہنچے گا نا, لہٰذا یہی کھڑے رہو قدم جما کے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی بیٹا پانی. یا علی, اتنی بلند آواز سے تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اب آگے چلیں, یہ جمع کرتے جائیے آپ, یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں کو جمع کرتے جائیے کہ بھائی تاریخ بتائے تو صحیح, کوئی آپ سے بات کرے تو پوچھے تو بھائی قربانی تو بتاؤ نا کیا ہے, بتاؤ تو صحیح وہ کیا کیا, خالی کہ یہ کیا وہ کیا نہیں, دلیل لاؤ, تاریخ سے دلیل لاؤ, بتاؤ کہ مصیبت کا شعب ابی طالب میں کون تھا, ایمان لانے والے تو وہاں تھے یا ایمان نہیں تھا, یا تھا تو تو کفار کو اس ایمان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس اسلام سے کوئی خطرہ نہیں تھا. اب آگے آئیے، سقیفہ تک پہنچے. میں نے کہا پہلو تہی کرتا ہوا جا رہا ہوں، پہلو بچاتے ہوئے نکل رہا ہوں، مناظرہ مجھے نہیں پڑھنا. ہو گیا سقیفہ، جس کو جو ملنا تھا مل گیا، اور جس کا جو لٹنا تھا وہ لٹ گیا، صدق لٹ گیا، ہو گیا سب. دروازے پہ حملہ بھی ہو گیا، حق بھی غصب کر لیا گیا. لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ یہ آج جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، 9 دن کا نچوڑ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا خدا نے چاہا تو. میں نے کوشش بہت کی، لیکن مجھے احساس ہے اپنی کمائی کا کہ 9 مجلسوں میں حق ادا نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ کوشش بہت کی ہے. اب آئیے جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، ان 9 دنوں میں سب واقعہ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ لوگ تو کسی کو معاف نہیں کرتے، افکار عمومی جو تھے وہ پراگندہ ہو گئے، لوگوں میں ایک پروپیگنڈا پھیلنا خود بخود شروع ہو گیا کہ جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا. مطلب رسول کی بیٹی کے گھر پہ حملہ، دروازہ جلانا، علی کو کھینچنا، یہ ٹھیک نہیں ہوا. اور یہ سینہ بسینہ پورے مدینے میں، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں، یہ بات اب زبا زدے عام ہونے لگی. اب ذرا پریشان ہوئے حاکم، یہ مسئلہ بڑا غلط ہو گیا، اتنا پروپیگنڈا. پھر وہ حدیث لوگوں کی زبان پہ آنا شروع ہو گئی کہ فاطمہ تو بزعتم منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا یعنی میرا ٹکڑا ہے، بزعتم منی میرا ایک ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے فاطمہ، ٹکڑا ہے. اس کو جگر کا ٹکڑا بھی کہا گیا، جسم کا ٹکڑا بھی کہا گیا، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ. اور جس نے ایسی اذیت دی، من اذاہ فقد اذانی ومن اذانی فقد اذ اللہ، جس نے ایسی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن رضاہ فقد رضانی من رضانی فقد رض اللہ، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو. اب کیا کیا جائے؟ اب پھر سیاسی چال، ایسی سیاسی چال چلو کہ دونوں طرف سے پھنس جائیں گے. جیسے وہ مولا کا خطبہ ہے نا شیخ شقیہ، اس طرح یہ میرے گلے میں اٹک گئی تھی ہڈی خلافت کی کہ نہ نگلتے بن رہی تھے نہ اگلتے. لڑو تو اسلام ختم ہوتا ہے، نہ لڑو تو بزدلی کا تانا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں اور نہ دونوں میں آدمی پھنستا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. معصوم کے لیے یہ چیز نہیں ہے، لیکن حالات کی بات کر رہا ہوں کہ حالات ایسے کر دیے معصوم کے لیے. اب ایسا ہی سوال بنا کے لیا ہے، بیٹھ گئے میٹنگ کی، تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پہ مدینے میں، لوگ بڑی باتیں بنا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے دماغ بیٹھ گئے. دماغ تو وہی ہے نا، اسلام لانے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اصل تو فطرت تو وہی ہے، جاہلیت کی فطرت تو وہی ہے، سازشوں والی. لہذا کیا کیا؟ ایک پلان تیار کیا کہ چلتے ہیں اور پورے مدینے میں مشہور کر دو کہ معافی مانگنے جا رہے ہیں دختر رسول سے، اور ظاہر ہے کہ رسول کی بیٹی ہے، معاف کر دے گی، حجت تمام. کہتے ہیں بھائی معاف کر دیا، ایک واقعہ ہوا تھا، رسول کی بیٹی نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اور مورخین نے یہ لکھا بھی، الزام بھی لگایا جنہوں نے لکھا کہ معاف نہیں کیا گیا، کہ صاحب وہ دلوں میں بغض تھے علی کی وجہ سے، ایسا ہوا اور یوں ہوا وہ ہوا، انہوں نے معاف نہیں کیا. حالانکہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی. اور بعض لکھا کہ نہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی معافی مانگے اور معاف نہ کریں، اتنی عظیم ہستیوں نے معافی مانگی لہذا معاف کر دیا. یعنی دونوں طرف سے معاملہ گڑبڑ کر کے رکھو. لیکن اب ہم آپ کو تاریخی جواب دے دیں گے اس کا، ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا کہ اصل وجہ کیا ہے. آئے دونوں حضرات، بلکہ آئے کیا، پہلے تو کئی بار پیغامات آئے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی بھول گیا اپنا موبائل بند کرنا تو اب بند کر لے، کیونکہ میں بڑے انتہائی پیک پہ جا رہا ہے میرا بیان. انشاءاللہ خدا نے چاہا آپ خالی اٹھ کے یہاں سے نہیں جائیں گے، یعنی روحانی اور علمی تبرک بھی آپ لے کے جائیں گے ساتھ ساتھ. آج اس آخری مجلس میں خدا نے چاہا تو ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. مولا کہنا، میرا مولا تشریف لائے، میرے مولا تشریف لائے. اور آ کے شہزادی سے کہا کہ ایسے ایسے ملنا چاہتے، شہزادی نے منع کر دیا، مجھے نہیں ملنا. ایک بار، دو بار، اب سیاسی دباؤ شروع ہوا، لوگوں میں پروپیگنڈا کہ وہ جی دختر رسول سے ملنے ہی نہیں دیتے علی ملنے. اب یعنی وہ بھی پریشر کس کے اوپر؟ مولا پر. آپ کو اندازہ نہیں، کبھی مجھے موقع ملے جو مولا پر اس وقت مشیت کے تحت جو سیاسی دباؤ تھا وہ کس قسم کا تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک عجیب سے صورت حال سامنے رکھ لا کے رکھ دی تھی میرے مولا کی ان چالیں چلنے والوں نے. اب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تو مولا پھر آئے بی بی کی بارگاہ، رانی کے بعد کیا دختر رسول آپ جانتی ہیں ان لوگ اب انہیں پورے شہر میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے میرے خلاف کہ علی دختر رسول سے ملنے نہیں دینا چاہتے اور یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ میری خاطر ایک بار ان سے مل لیں۔ تو شہزادی نے رو کر جواب دیا کہ ابو الحسن میں آپ کی پوزیشن کو سمجھتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی خاطر میں ان کو اجازت دیتی۔ یعنی شہزادی جانتی، پردہ حائل کر دیا گیا۔ یہاں تک وہ بات کر رہا ہوں جو آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے۔ آ گئے حضرات، بیٹھ گئے حضرات، رونا شروع کر دیا، روتے روتے جو ہوا اس پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، معاف کر دیجئے، رحمت اللہ العالمین کی بیٹی ہیں، معاف کر دیجئے۔ بی بی نے کہا پہلے ایک بات بتاؤ، میں ایک حدیث سناتی ہوں، تمہیں اپنے بابا کی تصدیق کرنا یا تردید کر دینا، سنی ہے تو تصدیق کر دینا ورنہ تردید کر دینا۔ بیٹھے ہیں حضرات، شہزادی نے کہا کہ میرے بابا نے کہا فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کام تصدیق کرتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا من اغضبها فقد اغضبني، من اغضبني فقد اغضب اللہ، جس پہ میری بیٹی فاطمہ غضبناک ہوئی اس پہ میں غضبناک ہوا، جس پر میں غضبناک ہوا اس پر اللہ غضبناک۔ تصدیق کی، ہم نے سنا آپ کے بابا سے، من رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا، راضی کیا، اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ سنا، بالکل سنا آپ کے بابا سے، من اذاها فقد اذاني، من اذاني فقد اذى الله، جس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ کام نے سنا، تصدیق کرتے ہیں؟ ہاں تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کے بابا نے آپ کے لیے کہا، اب ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتی، یہ دعا کے لیے باری الہ گواہ رہنا کہ میں ان دونوں سے ناراض جا رہی ہوں، میں ان پر غضبناک ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ میں ایک نیا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ سوال تو اپنی جگہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے، کبھی شہزادی معاف کر دیتی کیا تھا؟ رحمت اللہ العالمین کی صاحبزادی ہیں، پوری توجہ رہے آپ کی، رحمت اللہ العالمین کی صاحبزادی ہیں، معافی مانگنے آئے تھے معاف کر دیتی؟ نہیں کیا معاف۔ تاریخ میں اعتراض موجود ہے، دیکھیں رسول کی بیٹی تھی، معاف نہیں کیا، دل میں بوجھ رکھا، یا یہ کہ نہیں معاف تو کر دیا تھا کیونکہ رسول کی بیٹی تھی، بھلا کیسے معاف نہ کرتی۔ لیکن بی بی نے معاف نہیں کیا۔ بات یہ، حسین نے حر کو معاف کر دیا، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ انہی کے بیٹے تو حسین تھے، حسین نے حر کو معاف کر دیا؟ میں کہتا ہوں اور آگے چلیے، اسی حسین کے بیٹے علی ابن حسین ہیں، حسین ابن نمیر اور اس کے لشکر کو پانی تو پلا دیا مگر معاف نہیں کیا، پانی پلا دیا مگر معاف نہیں کیا۔ اب یہ سوال قائم ہو گیا نا، اب جواب سنیے اطمینان سے، ایک سوال تو پیدا ہو گیا، کیوں معاف نہیں کیا؟ پہلے یہ تو دیکھیے کہ فاطمہ ہے کون، کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے کہتے نا پرکار، جو خود نظر نہیں آتی، نقطہ اس کا پوشیدہ ہے، حجاب میں، لیکن کوئی بھی دائرہ نہیں بن سکتا اس پرکار کے نقطے کے بغیر۔ تو یہ فاطمہ وہ پرکار کا نقطہ ہے کہ جس کے گرد رسالت، امامت اور ولایت کے دائرے بنتے چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اسی لیے تعارف کا وہ جملہ ہے کہ جو حدیث کسا میں ہے، جس پر اسی کو تو میں دلیل بناتا ہوں ہمیشہ، کہ کسی انسان کی گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، کہ جب جبریل کے جواب میں ندا دی تھی پروردگار نے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کے بے شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ یہ فاطمہ کی ہستی ہے کہ جو غیر کو داخل ہونے سے روک دے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پہ بڑی بڑی مجلسیں پڑھ چکا ہوں لیکن ابھی مجھے آگے جانا ہے۔ فاطمہ کون؟ کہ اگر یہ نہ ہو تو رسالت، امامت، ولایت محفوظ نہیں رہتے، چیلنج ہے میرا، نہیں رہتے۔ فاطمہ ہے جس کے ذریعے سے تعارف ہوگا تو رسالت، ولایت، امامت سب محفوظ ہو جائے گی، کسی چھٹے کے داخلے کا امکان ہی نہیں رہتا، کوئی چھٹا داخل ہو ہی نہیں سکتا فاطمہ سے تعارف کرایا جائے، اور اگر فاطمہ کے علاوہ کسی سے تعارف کرایا جائے چھٹے کے داخلے کا امکان موجود ہے۔ تو یہ فاطمہ، یعنی معرف تعارف کرانے والی اہل بیت کی، یہ پہلا منصب. آئیے دوسرا منصب، بنی نجران کے عیسائی آئے 40 دن تک بحث کرتے رہے. کس کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ نا. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں؟ خدا کے رسول کے ساتھ. 40 دن. اتنے عالم تھے کہ 40 دن تک رسول کی نہیں مانی. آپ سمجھتے ہیں میں ان کے شک دور کر دوں سب کے؟ تو بھیا ان اللہ یہدی من یشاء ویذل من یشاء، یہ تو دل کی بات ہے. جس کے دل کی زمین صاف ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کے دل کی زمین صاف نہیں، میں کیا اسے رسول ہدایت نہیں کر سکتا بھائی، سیدھی سی بات. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ہم بھی بے فکر رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ان چیزوں سے جو مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ہونا ہے، آخری زمانے کے آثار سارے ظاہر ہو رہے ہیں. لہذا 40 دن تک مباحثہ کرتے رہے. اچھا مسجد خالی ہوتی تھی؟ سب صحابہ کرام ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ حضرت علی کے آنے پہ کوئی پابندی تھی؟ امام حسن امام حسین کے آنے پہ کوئی پابندی تھی؟ سب مسجد میں آتے تھے نا. نصارہ نے دیکھا ہے نا سب کو. دیکھیں نا یہ مجمع چاہیے ماشاءاللہ. دیکھیں کیسے اشاروں پہ میں نقطے تک پہنچے ہی نہیں ہوں، آپ پہنچ گئے. یہی تو واپس لے جانا چاہتا ہوں آپ کو 30 سال پہلے، جو 30 سال پہلے کا مجمع ہوتا تھا نا، کہ اشاروں میں سمجھ رہے ہیں ساری بات. تاریخ ذہن میں ہوگی تو اشارہ خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو 40 دن تک کس سے مباحثہ کیا؟ رسول سے. علی کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، حسین کو بھی دیکھا. پھر کیا وجہ تھی کہ مباحثے کے دن عاقب کہتا ہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، باہر کو اشارہ کرے تو اپنی جگہ چھوڑ دے گا؟ او عاقب، ارے یہی چہرے تو تو 40 دن دیکھتا رہا ہے. لیکن نہیں، جب تک نور فاطمہ شامل نہ ہو، نور رسالت، نور امامت، نور ولایت مکمل ہی نہیں ہوتا. اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. جی سمجھ میں آیا؟ صرف 2 جھلک دکھائی ہیں. اس پہ میں پورے عشرے پڑھتا ہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الثانی میں، یہاں نہیں کہیں اور جگہ، لیکن پڑھتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو ہلکی سی دکھا کہ بھئی چاروں کو. اب کبھی سوچا آپ نے کہ دیکھا ہے نا، سب کو دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں. آج کیا دیکھا؟ وہی تو مسئلہ. جب جبرائیل نہیں پہچان سکا کہ یا ربی و من تحت القصا، اے جبرائیل آپ کو نہیں معلوم، جھولا جھلاتے ہیں صبح شام آتے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کس کا گھر ہے کس کی چادر ہے. لیکن جب 5 نور اکٹھا ہوئے تو ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں. بالکل ایسے ہی نصارہ کی آنکھیں بھی خیرہ. خبردار مباہلا نہ کرنا. تو یہ ہے فاطمہ کی عظمت، یہ عظمت فاطمہ. لیکن کبھی گمان نہ کیجئے گا کہ رسول سے منصب بڑھ گیا یا علی سے منصب بڑھ گیا. نہیں، یہ 14 کے 14 کی خلقت، ہر ایک اپنے لیے خاص مقصد لے کر پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ہر ایک کا خاص مقام. تو فاطمہ کا اپنا مقام، کہ فاطمہ کے بغیر یہ مباہلے کی کربلا فتح نہیں ہوتی. جنگ ہے نا، جنگ کے رخ بدل گئے. اگر کفار نے پینترا بدلا تو معصومین نے حکمت بدلی. کفر جس شکل میں سامنے آیا اسی حساب سے معصومین نے جواب دیا. تو ذوالعشیرہ ہو یا غدیر، مباہلہ ہو یا شب ہجرت، بدر و حنین ہو یا کربلا، یہ سب کے سب ایک ہی جنگ ہے، انداز مختلف ہوتے چلے گئے. مباہلے میں اس شکل میں آیا تو رسول نے کہا میری بیٹی فتح کرے گی. تو مباہلے کی اصل فاتح کون؟ مادر حسنین، ہمسر علی، دختر رسول. یہ ہے مباہلے کی اصل فاتح. تو یہ ہے فاطمہ. یہ میں نے تعارف کیوں کرایا؟ اب پتہ چل گیا کہ مقام فاطمہ کیا ہے. اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے معاف نہیں کیا، میں نے معاف نہیں کیا، میں ناراض جا رہی ہوں. کیوں؟ اب یہ پس منظر ذہن میں رکھیے شہزادی کا. صرف دیکھیں نتیجہ ایک دو جملوں میں دے دوں گا پورے موضوع کا آپ کو. کیوں معاف نہیں کیا؟ رسول کی بیٹی نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ اگر بات صرف فاطمہ کا دروازہ جلانے کی ہوتی فاطمہ معاف کر دیتی، معاف کر دیتی. محسن کی شہادت کی ہوتی معاف کر دیتی، جاؤ اپنے بچے کا خون بھی معاف کیا تم کو، جاؤ. گھر پہ حملہ معاف کر دیا. صدق لوٹنے کی بات ہوتی معاف کر دیا، جاؤ. نہیں، مگر معاف نہیں کی. کیوں؟ مسئلہ فدق کا نہیں، مسئلہ دروازہ جلانے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ اس لیے معاف نہیں کرے گی کہ تم نے آج کربلا کی بنیاد رکھ دی. کربلا کی بنیاد کیسے؟ کیسے تم نے ہمت دی کربلا میں؟ اب لوگوں کو میرے بچوں کا گھر جلاتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ جب فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تم نے جرات دی، تم نے ہمت دے دی آنے والوں کو کہ میرے بچوں کو قتل کیا جائے، میرے گھر پہ حملہ کیا جائے، لہذا کیسے معاف کرے گی فاطمہ؟ قیامت تک کے لیے تم نے میری اولاد کے قتل عام کی بنیاد رکھ دی ہے. لوگوں کا خوف، لوگوں کے دلوں میں جو احترام تھا وہ سب تم نے نکال دیا. سارے کے جب فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو گیا، اس سے بڑا جس گھر کے سامنے رسول احتراماً جھک کے جاتا ہو، سلام کرتا ہوا جاتا، تو جب رسول جس گھر کا احترام کرتا ہو اس گھر کو جلا، اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے تو پھر باقی کیا بچ؟ سمجھ میں آیا؟ کربلا کی بنیاد ہے کربلا، لہذا فاطمہ جانتی ہیں کہ انہیں کربلا کی بنیاد رکھ دی، میرے بچوں کے قتل کی بنیاد رکھ دی. اب کوئی حسین کو قتل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرے گا، کوئی میری بچیوں کے سروں سے چادریں چھینتے ہوئے کوئی کسی کو شرم و حیا نہیں آئے گی. تو یہ وہاں سے وہاں تک چلی جاتی، اور مجالس ہوتی میں اور بھی آپ کو پیچھے تک لے جاتا، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا مجھے اس سے زیادہ آگے جانے کی. تو آپ نے دیکھا کہ کہاں تک چین جا کے ملتی ہے، یعنی سقیفہ میں جا کے، وہاں واردات ہوئی ہے، کربلا کی پہلی اینٹ رکھی گئی ہے. اس کے بعد سلسلہ آگے چلا ہے، پھر گھر جلا، پھر 13 ہجری. اب اس کو یوں الٹا لے جائیے جیسے میں الٹا لے کر آیا تھا، اب یوں سیدھا لے جائیے. 13 ہجری میں شام بنی امیہ کے حوالے کیا گیا، 47 سال شام کا پروپیگنڈا، شامیوں کا پروپیگنڈا اور اپنوں کی بے وفائی ہمیشہ کی طرح، شامیوں کی دشمنی، اپنوں کی بے وفائی، ان دو ہی چیزوں نے تو کربلا کو جنم دیا نا. شامی دشمن ہوتے اور اپنے بے وفائی نہ کرتے جب بھی نہ ہوتا، ایسا ہی ہوا. بس اس سے بھی ذرا سا ذہنوں میں اپنے تازہ رکھا کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ سامنے حالات ایسے ہوں اور ہم وفاداری نہ کر سکیں اپنے دین کے ساتھ. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. بلکہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ہمارے جوانوں کو وہ جذبہ دے دے کہ ہم کسی کے محتاج کیوں رہے. کبھی سوچا نہیں، غیرت مند قوم کی یہ تو نشانی نہیں ہے کہ اپنی مجالس، اپنی عزاداری کے لیے دوسروں کے محتاج رہے. یہ کون سی بابا، میری تو سمجھ میں نہیں آتی بات اس پہ فخر نہیں، بلکہ آپ ایسے بنیے کہ دوسروں کو تحفظ دیجیے. کون سی بات اچھی ہے؟ آپ کی زبان سے دوسرا محفوظ ہو، آپ کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو. آپ اس رضویہ میں کون سی اچھی بات ہے؟ صرف آپ بیٹھے ہوں یا آپ ہی کے برابر ہمارے برادران اہل سنت کا بھی مجمع بیٹھا ہو، کون سی اچھی بات ہے؟ تو بھائی جب میں اس ممبر سے بیٹھ کے گالیاں دوں گا تو کون قریب آئے گا میرے؟ کوئی آئے گا قریب؟ تو خدا کے لیے اس کو سمجھیے، لوگوں کو حسینیت کا کام ہے لوگوں کو قریب بلانا، لوگوں کو بھگانا نہیں ہے. کبھی بلا کے تو دیکھیے آپ کو ایک روحانی خوشی ہوگی کہ آج میرا ایک بھائی میرے کہنے پہ مجلس میں تو آ گیا. لیکن خدا کے لیے ایسی مجلس میں نہ لے جانا کہ وہ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کر جائے کہ کبھی ان کے نہیں جانا. یہ بٹھا کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، بٹھا کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، نہ لے جانا. ایسی مجلسوں میں لے جاؤ ان کو کہ ان کا پھر دل چاہے بار بار کہ ہاں کچھ علمی نکات، کچھ تاریخی باتیں سنی، کچھ بات سمجھ میں آئی. تو اس کا دل جب مائل ہوگا اہل بیت کی طرف تو اب تمہاری کتنی بڑی عبادت ہو جائے گی. ایک دل کو بھی تم نے موڑ دیا تمہاری زندگی کا حاصل، آخرت سمر گئی. ایک دل کو بھی تم نے اہل بیت کی طرف موڑ دیا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ بجائے اس کے کہ اور آپس میں بھی جھگڑے کھڑے کرو، اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ ایک دل کو ادھر موڑ دو اہل بیت کی طرف، تزید یہ وہاں سے بنیاد پڑی۔ لہذا مجالس کا رنگ کیا ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں، دور بھاگے نہیں۔ انہی نفرتوں نے کیا کیا، آج کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں معاشرے میں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، غلطی کر سکتے۔ لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ کربلا کے پیغام کو سمجھ لیجیے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے، ان کے لیے زحمت نہیں بننا، ان کے لیے مصیبت نہیں بنے۔ کبھی سوچئے تو اس بات، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی مجھ سے عاجز ہو، مجھے بد دعائیں دیتا ہو۔ پڑوسی کا حق کیا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، ہمسائے کا حق کیا ہے بابا، وہ آپ سے خوش رہے، وہ آپ سے راضی رہے۔ آپ کے یہاں مجلس ہو تو پورا محلہ فرش ادا بچھا رہا ہو، مزہ تو جب ہے نا۔ اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، اب ہم نے بھگا دیا، پہلے یہی ہوتا تھا کہ محلے میں ایک شیعہ کا گھر ہے، سب برادران اہل سنت، ان کی خواتین آتی تھی، فرش بچھاتی تھی۔ لیکن آج کیا ہوا جناب، آج ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، بس معذرت کے ساتھ، دوسروں کی دشمنیاں اپنی جگہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ اپنوں کی بے وفائی۔ تو حسین کو جتنا گلا شامیوں سے تھا، اس سے زیادہ گلا کوفیوں سے تھا کہ تم نے میرے ساتھ دغا کیے، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ ثانیہ زہرا خطبات میں کوفیوں کو جھڑک رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں کہ تم نے مہمان بلایا، فرزند رسول کو جانتے ہو، تم نے کیا کیا، کتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے، کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہو، پہلے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلایا، فرزند رسول کو بلایا، پھر اسے بھیڑیوں اور درندوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا، پھر اس کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، پھر اس کی مدد نہیں کی۔ تو ایسا نہ ہو کہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی جگہ۔ تو زداران حسین، بس آجا آخری مجلس، بات کو آگے بڑھائیں۔ ثانیہ زہرا کا بھی ذکر ہوا اور بیویوں کا بھی ذکر ہوا، قیدیوں کا بھی ذکر ہوا۔ آخری مجلس ہمیشہ نام ہوتی ہے اس معصوم بچی کے جسے فاتح شام کہا جاتا ہے، جسے فاتح شام کہتے ہیں۔ حسین کا وہ امتحان، کہ سب امتحان اللہ کی طرف سے تھے، سکینہ وہ امتحان ہے جسے حسین نے خود مانگا تھا کہ بار الہ ایک ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ اسے سینے پر سونے کا عادی بنایا، اور جب خدا کی راہ میں جانا پڑا، حسین چھوڑ کر چلے گئے، اس بچی کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کی راہ میں۔ وہ بچی روتی رہے، اس بچی کی نیند کا عالم بس آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک منظر، کہ جب یزید کے دربار میں سامنا ہوا ہے یزید سے اس بچی کا، تو یزید نے پوچھا کہ سنا ہے میں نے تمہیں حسین سے، حسین کو تم سے بڑی محبت تھی، کیسی محبت تھی تمہارے درمیان؟ تو یہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے، یزید اتنا سن لے کہ دسویں کے بعد سے آج تک میں سو نہیں سکی، کیونکہ سکینہ صرف اور صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت۔ یہ ہے سکینہ جو شام غریبہ میں بھی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی رہی تھی۔ کہاں ملی تھی جناب زینب کو، کہاں ملی تھی؟ وہیں گنج شہیدہ میں، اپنے بابا کے پامال لاشے پر۔ جب نیند آئی تو شام غریبہ میں بھی سکینہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، پکارتی پھر رہی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں، بتائیے اس بچی نے یہ قید کے دن کیسے گزارے۔ صحیح راوی صحیح منظر کشی تو کرتے ہیں کہ یہ بچی بے چھت کا زندان، دروازے پہ بیٹھ جاتی ہوگی، آنے جانے والوں سے پوچھتی ہوگی، بھائی کہاں جا رہے ہو، اگر کوئی عراق کا مسافر ملتا ہوگا اس سے کہتی ہوگی کربلا سے گزرے گا، اور وہ کہہ دیتا ہوگا کہ نہیں بھی جا رہا، تیری خاطر چلا جاؤں، کون ہے تیرا وہاں، وہاں میرا بابا حسین ملے گا تجھے میدان میں، اس سے کہنا تمہاری بچی سکینہ نے سلام کہا ہے، اگر وہ کہے کہ میں خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو تو بتا دینا اپنی آنکھوں سے زندان شام میں دیکھ کے آ۔ یہ بین ہے، یہ نوحہ ہے، میں نے روایت نہیں پڑھی آپ کے سامنے، یہ جہاں تک اجازت ہے نا بین اور نوحہ کرنے کی، میں نوحہ کر رہا ہوں سکینہ کا، میں ماتم کر رہا ہوں سکینہ کا، میں بین پڑھ رہا ہوں سکینہ کے، کیا گزرتی ہوگی اس بچی پر اس باپ کے بغیر جس باپ کو سکینہ کے بغیر نیند نہیں آتی، اور سکینہ اس کے سینے کے بغیر سونے کا تصور نہیں ہو سکتا. کیسے دن گزرتے رہے نہیں معلوم، 10 سفر یا 13 سفر تاریخ کی بحث نہیں، لیکن وہ رات آ گئی، وہ شام آ گئی جس کا وعدہ سکینہ سے. سورج غروب ہوا، حرم نے نماز تمام کی، اور بچی نے بے چینی سے اپنے بابا کو یاد کرنا شروع کیا، میرے بابا آؤ آ کر مجھے لے جاؤ، تمہاری بچی سے اب تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا، اپنی بچی کو اکیلا کیوں کر گئے ہو بابا؟ سب چپ کراتے، سکینہ چپ نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ روتے روتے بچی کو غش آ گیا، کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہے، پہلے سے بھی زیادہ گریا ہو رہا. اب پوچھ، ماں نے پوچھ، چپ کرانے کی کوشش کی، اماں ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے، ابھی تو مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں. پھر اماں ابھی بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں بھی تمہارے بغیر چین. بچی نے اس طرح گریا شروع کیا کہ تمام بیویوں نے ساتھ میں رونا شروع کر دیا. بچی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، بھیا ایک بار بابا کا سر منگا دو، ایک بار بابا کا سر منگا دو. جب گریے کی آوازیں بلند ہوئی، دارا ہو گئے زندہ پہنچا، پوچھا سیدھے سجاد سے کیا ماجرا ہے، سیدھے سجاد آگے بڑھے کہا آج میری بہن کی حالت بہت خراب، بہت بے قرار، بس ایک بار اس کے بابا کا سر لا دو یہ خاموش ہو جائے. حکم دیا گیا کہ سر کو پہنچا دیا جائے تاکہ سکون ہو، یہ گریہ ختم ہو. سر لایا گیا، سیدھے سجاد کو دیا گیا، سیدھے سجاد نے سب سے پہلے آنسوؤں کا نذرانہ دیا، رخسار پہ رخسار رکھ بابا کو سلام کیا، آواز دی سکینہ سکینہ، بابا کو بلا رہی تھی بابا آئے. بچی دوڑی دوڑی آئی، بھائی کی آغوش سے بابا کا سر لیا، اپنی گود میں بھر لیا، زمین پہ بیٹھ لی، منہ پہ منہ رکھ دیا، اور کہتی جاتی ہے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے، بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے، مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو اپنے سینے پر سلانے کا عادی کیوں منایا. بابا کے سر کو گود میں لیے ایک ایک ظلم بیان کر رہی ہے، کیسے دامن میں آگ لگی، کیسے گوشوارے چھنے، کیسے شمر نے تماشے مارے. بابا اب آ تو گئے ہو، سکینہ تمہیں جانے نہیں دے گی، اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا بابا، بس عزاداروں حرم میں ماتم شور ماتم برپا ہوا، اچانک بچی کی آواز بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی، ماں کو اطمینان ہو گیا میری بچی سو گئی، زینب کو سکون مل گیا سکینہ سو گئی. لیکن جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب گھبرا کر کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد کہتے ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، اور اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی یہاں سے اٹھے گی، اسی زندان میں اسی کرتے میں. سید سجاد نے اپنی بہن کو دفنا دیا، واقعہ کربلا ختم ہوا، قیدی آزاد ہو گئے، ناقے تیار ہیں، بیبیاں سوار ہو رہی ہیں. اچانک زینب نے سید سجاد کو بلا کر کہا اے بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں، تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں. بس عزاداران حسین سید سجاد نے کہا میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں، زندان کا رخ ہے۔ زندان کے قریب پہنچ کر زینب نے کہا بیٹا یہ تو تم زندان میں آ گئے۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ سید سجاد نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ اب جو زینب اور دیگر بیویاں داخل ہوئی تو کیا منظر تھا، ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہنے جاتی اے میری بچی سکینہ، ارے تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ تو بہت یاد کرتی تھی مدینے کو، تجھے مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، ارے میری بچی تجھے اس تاریک زندان میں کیسے چھوڑ کر جاؤں، سواریاں تیار ہیں تیرے بغیر مدینے کیسے چلی جاؤں۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑ آئے تو